کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی حیات اجتماعیہ نہیں. ٹھیک ہے، کچھ ساتھی اس وقت بھی تھے، کچھ تعاون اس وقت بھی تھا، کچھ میرے اپنے گھر کے اندر سے تھا، کچھ میرے گھر سے باہر سے بھی تھا، تعاون ہے، لیکن کوئی جماعت نہیں، کوئی انجمن نہیں. اس کے بعد جب پہلی تنظیمی ہے جس کا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا مسجد میں، انجمن قائم ہوئی ہے، اس انجمن میں میں نے اپنی حیثیت رکھی بڑی ڈکٹیٹرانہ، کہ ٹھیک ہے اس کا نظام تو ہے، قواعد ہیں، قوانین ہیں، انجمن ہے یہ، اور اس کے چونکہ کچھ ایسٹس بھی بننے والے تھے جو بنے ہیں، اب آخر یہ 10 سال میں یہ جگہ بنی ہے، اس ایسٹس کے میری زندگی کے بعد کس کے ہاتھ میں ہوگا انتظام و انصرام، یہ ساری چیزیں قانونی نوعیت کی ہیں، لہذا تنظیم بنائی، اس کے لیے انجمن بنائی، انجمن کے قواعد اور ضوابط اور رجسٹرڈ انجمن، جو بھی معروف ہمارے ہاں انجمن سازی کا، اور جو حکومت کی سطح پر بھی جس کو ریکگنائز کیا جائے اس انداز میں انجمن بنائی. لیکن بات اس میں بڑی عجیب یہ تھی کہ جو صدر مؤسس ہے، ایک تو یہ کہ وہ تاہین حیات صدر رہے گا، اور دوسرے یہ کہ اسے ویٹو کا حق حاصل. اس پر کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا، تو جولائی 72 کے پرچے میں میثاق میں نے جو لکھا تھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں. دوسرا اعتراض جو اس جمہوریت نواز بلکہ جمہوریت پرست دور میں انجمن کے مجوزہ خاکے کے بارے میں پیدا ہونا لازمی ہے، یہ ہے کہ اس میں صدر مؤسس کی حیثیت تحکمانہ ہی نہیں، آمرانہ ہے. اس زمن میں ہم اس ایک بات محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک کسی دینی خدمت، خصوصاً احیائی کوشش کے لیے جو بھی انجمن یا ادارہ وجود میں آئے یا جماعت یا تنظیم قائم ہو، اس کا نظم اسی نوعیت کا ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش کا آغاز، یہ کل وہ تقسیم ہوا ہے آپ کے پاس ہوگا، جا کے آپ پڑھ بھی لیجئے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش کا آغاز بالعموم اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کے دل میں اس کام کے لیے ایک شدید داعیہ بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اس سلسلے میں جو موجود الوقت ظروف و احوال کی مناسبت سے اسے کسی خاص طریقہ کار اور منہج عمل کے لیے انشراح صدر بھی عطا فرما دیتا ہے، تب وہ فرد اس کام کو لے کر اٹھتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اور صلاح عام دیتا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. چنانچہ جن لوگوں کو اس کے خیالات سے اتفاق اور خود اس پر شخصی اعتبار سے فی الجملہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اسے آپ سے آپ ان لوگوں کی رہنمائی کا منصب حاصل ہو جاتا ہے. اب صاف اور سیدھی صورت تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو خود بھی قبول کیا جائے اور اسی کا اعلان عام بھی ہو. میں نے اس چیز کو کبھی چھپایا نہیں، اس کا اعلان عام اور 10 برس پہلے کی یہ تحریر ہے، تاکہ جو بھی آئے اس صورت کو ذہناً قبول کر کے آئے اور بصورت دیگر اپنے لیے کوئی اور راہ تجویز کرے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کے دوران میں جو احیائی کوششیں ہوئی ہیں ان سب کا کم از کم تحریک شہیدین کے زمانے تک تو نظم یہی رہا ہے کہ ایک شخص بحیثیت داعی اٹھتا ہے اور جو لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ آپ سے آپ ایک جماعت بن جاتے ہیں، اور نہ کوئی شرائط رکنیت ہوتی ہیں، نہ فارم داخلہ ہوتا ہے، نہ کہیں 5 سالہ انتخاب کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، نہ ہی امیر اور شورا کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے پیش در پیش فارمولے ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی استعفی یا اخراج کے لیے کوئی ضابطہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ایک شخص اپنے ذاتی احساس فرض کے تحت کام کا آغاز کر دیتا ہے، پھر جس جس کو اس کے خیالات سے اتفاق اور اس کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اور جو ہی یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں رہتی اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے. یہ وہ فطری طریقہ کار ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کا کھکھیڑ اور کوئی قواعد اور ضوابط، جو یہ ہمارا ویسٹ سے امپورٹڈ ہے نظام تنظیمیں بنانے کا سلسلہ اور وہ جمہوریت اور وہ ایک وہ دستور کے ساتھ ہوتی ہے، اصل میں الیجینس جو بھی ہوتی ہے فرد کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، کسی فرد معین کے ساتھ نہیں ہے معاملہ سم و تعاد کا عہد، بلکہ اس دستور کے ساتھ سم و تعاد ہے. جبکہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص سے معین اس کے ہاتھ پر بیعت اور اس سے سم و اطاعت کا عہد، اگرچہ یہ اطاعت ہوگی مشروط فی المعروف، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر، اس سے باہر اگر اطاعت ہے تو لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. یہ ہے تنظیم کا وہ ڈھانچہ. میں یہ پورا آپ کو پڑھ کر نہیں سنا رہا، لیکن ضرور درخواست کروں گا کہ یہ جو انجمن کا دستور آپ کو کل دیا گیا تھا، اس کے یہ کور کے اندر کے صفحے پر اس کو پڑھ لیجئے پورے کو، تاکہ یہ جو نقشہ ہے تنظیم کا جو میرے سامنے ہے اور جو ہمیشہ سے تھا، کوئی آج کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے. دوسری، جب ہمارا نظام قائم ہوا ہے تنظیم کا، یہ جماعت کی شکل جب ہم نے اختیار کی ہے، تو اس میں کچھ دیر ہم نے ضرور لگائی ہے بیعت کے نظام تک پہنچنے میں. اس کی دو وجہ تھی، وہ نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ کچھ ماحول کی رعایت تھی کہ لفظ بیعت جو ہے وہ بڑا بدنام ہو چکا تھا. ہم بھی گھبراتے تھے کہ یہ لفظ اگر ہم لائیں گے، وہی جو اکبر نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو آج کا زمانہ اور بیعت، پھر یہ کہ وہ بیعت جو ہے، سب نہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے اس بیعت کے نام پر دکانداری کر رہے ہیں، وہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس نے اس لفظ کو اور زیادہ بدنام کر کے رکھ دیا ہے. تو لہذا ہمیں بھی، اور ایک سبب اور بھی تھا، تنظیم اسلامی جس ڈھانچے پر بنی ہے، ابتداء اس کی کوشش ہوئی تھی 67 میں، اور جماعت اسلامی سے جو علیحدہ ہوئے تھے لوگ، ان میں بعض اکابر بھی، میرے بزرگ بھی اس وقت شامل تھے. اس کا جو نقشہ بنا تھا کہ پیش نظر کیا ہے، تصور کیا ہے، وہ سارا متفق علیہ تھا ان کے اور میرے مابین. البتہ وہ کوشش ناکام ہوئی، 67 کی کوشش تھی. بعد میں جب میں اس کو لے کر کھڑا ہوا انفرادی حیثیت سے، تو میں نے وہ لفظ بیعت اور ابتدا ہی سے اس نظم کو اختیار کرنے میں یہ محسوس کیا کہ شاید ان بزرگوں کے لیے یہ چیز جو ہے رکاوٹ بن جائے. لہذا میں نے 3 سال کے لیے کھلا آپشن رکھا. مقاصد وہی ہیں جو آپ لے کر چلے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آئیے اس کے لیے ڈھانچہ جو بنانا ہے تنظیمی، وہ مل جل کر بنا لیں. میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں کرتا، 3 سال عبوری دور کے ہم نے رکھے، انتظار میں کہ شاید ان بزرگوں میں سے کوئی ساتھ آ جائے، ان کی رہنمائی میں یہ بات آگے چلے. لیکن بہت اسباب مختلف سے وہ نہیں آئے، تو پھر بالآخر جو ہم نے طے کیا، جو میرا ذہن تھا اس کے مطابق، اس بیعت کی بنیاد پر اب یہ تنظیم اسلامی قائم، جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ مجھ سے شخصاً سم و اطاعت کی بیعت کرتا ہے. یہ بات آگے چلتی ہے یا نہیں چلتی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے جو سروکار ہے وہ اس سے ہے کہ مجھے کام وہ کرنا ہے جو ازرو دین میرے نزدیک فرض ہے، اور کرنا ہے اس نہج پر جو میرے اپنے مطالعے کی حد تک جو طریق ہے ہمارے دین کا اصل طریق، چاہے اس کو بدنام کر دیا ہو تو وہ تو اسلام کا نام بھی بدنام ہو چکا ہے. ہم اگر اس کی وجہ سے چھوڑنے پہ آئے چیزوں کو، تو ہمیں اسلام سے استعفیٰ دینا ہوگا. آج دنیا میں لفظ اسلام بھی بہت بدنام ہے، لفظ مسلمان بھی بہت بدنام ہے. وہ تو علامت ہے گراوٹ اور پستی اور پسماندگی اور بد نظمی اور بد تہذیبی کی علامت ہے لفظ مسلمان. تو اگر ہم اسی وجہ سے چھوڑنے پر آئے، تو ہمیں اسلام سے مستعفی ہونا ہوگا. ہمیں اصل میں روش یہ اختیار کرنی ہے کہ انہیں طریقوں کو اختیار کریں، انہیں زندہ کریں، اور ان کے اندر اثر نو مالی پیدا کریں، اپنا خون پسینہ شامل کر کے ان کے اندر پھر وہ جو عظمت اور سکمت گزشتہ ہے اس کو لوٹ کر لے آئیں دوبارہ، اس ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے. تو یہ طریقہ ہے جو ہم نے تنظیم میں اختیار کیا ہے. آگے چلیے، اب میں بات مختصر کر رہا ہوں. اگلے مراحل ہیں تصادم کے. اس تصادم کے لیے 3 اصطلاحات میں نے بار بار استعمال کی ہیں، آج بھی استعمال کی. کسی بھی دنیاوی انقلاب میں تو وہ 3 ہی مراحل ہوں گے تصادم کے، لیکن اسلامی انقلاب میں یہ مراحل 4 ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو تصادم کا آتا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے تصادم کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھیے کہ تصادم تو کوئی ٹھوسی جانے والی چیز ہے اور تصادم مضر ہے، نہیں. انقلابی دعوت تصادم کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اگر تصادم نہیں ہو رہا، یہ ذہن میں رکھیے، تو معلوم ہوگا کہ یا تو وہ انقلاب کے نام لیوا جو ہے منافق ہیں، دوغلے ہیں، یا ان کا نظریہ انقلابی ہے ہی نہیں، یا یہ کہ انہوں نے در پردہ کوئی مصالحت کی ہوئی ہے نظام وقت کے ساتھ. ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے کہ تصادم نہ ہو. ہاں چوتھی صورت ہے، ابھی ان کی یہ حیثیت ہی نہ ہو کہ نظام وقت نے انہیں کوئی خطرہ سمجھا ہو. یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں صرف کہ تصادم نہ ہو، ورنہ تصادم ناگزیر. تصادم اگر نہیں ہے تو وہ انقلابی جدوجہد ہی نہیں ہے، پھر تو وہ اصلاحی کوشش ہے، وہ وعظ ہے، وہ نصیحت ہے، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، بھلائیوں کی تلقین کرنا، کسی برائی پر نہیں ٹوکنا، ورنہ برائی پر ٹوکیں گے تو تصادم ہو جائے گا. یہ کام جو ہے پھر انقلابی نہیں ہے، یہ اصلاحی یا جزوی کام ہے جس میں تصادم نہیں ہے. انقلابی جدوجہد میں تصادم ناگزیر. یہ جان لیجئے کہ ہمارے ہاں اس تصادم کے لیے جو اصطلاح ہے وہ جہاد. جہاد کے لفظ میں تصادم مضمر ہے. باب مفالہ میں جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ان میں دو افراد کا ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش، یہ ان کا لازمی حصہ ہے. مباحثہ، بحث میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتم کشتہ، وہ اس کو زیر کرے یا اس کو زیر کرے، یہی تو مباحثہ ہے. مناظرہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش. مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلے میں آمنے سامنے آ گئے، قبل کے معنی سامنے ہے نا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش، مقابلہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ جہد جب ٹکراتی ہے جہد سے، کوشش جب ٹکراتی ہے کوشش سے، نظریہ جب ٹکراتا ہے نظریے سے، انقلابی جدوجہد جب ٹکراتی ہے اس نظام سے جو اس دنیا میں، اس خطہ ارضی میں اس وقت قائم ہے، تو یہ ہے مجاہدہ. تو ٹکراؤ اور تصادم جو ہے وہ تو در حقیقت اس لفظ جہاد اور مجاہدے کے اندر ان بلٹ ہے، اس کے اندر ہے موجود، کہ اس تصادم کے بغیر تو جہاد تو ہے ہی نہیں. پھر جہد ہے، جہد کے بعد کوشش، لیکن جہد سے جہاد بنتا ہی اس وقت جب کہ تصادم ٹکراؤ. البتہ یہ اور یہ بھی جان لیجئے، اس ٹکراؤ کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہی ٹکراؤ ہے جو ثابت کرتا ہے اور بتاتا ہے کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. یہی ٹکراؤ ہے جو بتاتا ہے کون ثابت قدم ہے اور کون پھر دلا ہے، کون ہمت ہار گیا اور کون چل رہا ہے. یہی تصادم ہے جس سے پولرائزیشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کون اس نظریے کا ماننے والا ہے اور کون اس کا مخالف ہے. اگر تصادم نہ ہو تو گڑبڑ رہے گا معاملہ. سورہ آل عمران میں جو فرمایا گیا ہے مسلمانوں، یہ اونچ نیچ تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ ایک بڑی حقیقی ضرورت ہے. یہ یوں نہ سمجھو کہ اللہ تمہاری نصرت پر قادر نہیں تھا، وہ تو مدد کی بھی تھی اس نے، تو اس پر غالب آ بھی گئے تھے، لیکن بعد میں تمہاری ہی اپنی یہ غلطی سے پانسا پلٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس تمہاری غلطی کو بھی کنٹرول کر سکتا تھا، پانسا پھر بھی نہ پلٹنے دیتا، لیکن اس پانسا پلٹنے میں بھی ایک حکمت ہے. ما کان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت جو ہے یہ درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ تم جیسے اس وقت ہو، گڈمڈ کچے اور پکے ملے ہوئے، مومن اور منافق ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، ضعیف الایمان اور پختہ ایمان والے ایک ہی صف میں. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے ممیز کر دے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، معلوم ہو جائے کون ثابت قدم ہے، کون ہے جو تھر دلے ہیں، کون ہے جو واقعتاً اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ چکے، اور کون وہ ہے جو صرف زبانی کلامی یہ معاہدہ کیے ہوئے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو اگر تصادم نہ ہو؟ تصادم ہی سے، بلکہ اس سے بھی آگے چلیے، یہی تصادم ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے اندر سے بھی ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جب لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ کسی کاز کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ کسی مقصد کے لیے ایثار اور قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مخالفین بھی آخر انسان ہوتے ہیں. مخالفت وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے، لیکن انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر کی دبی ہوئی انسانیت قائل ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ ہیں، یہ برتر ہیں، یہ ہم سے بہتر ہیں. یہ ان کی اخلاقی فتح جو حاصل ہوتی ہے اس انقلاب کے کارکنوں اور دائیوں کو، یہ آئندہ کے لیے یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت کسی میں مضمر ہے کہ دشمن بھی یہ اعتراف کر لے کہ ہاں یہ لوگ ہیں مخلص، ہیں بڑے پکے، ہے دھن کے پکے، جن کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا ہے واقعتاً ہاتھ دیا ہے، انہوں نے اگر سودا کیا اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ پر تو واقعتاً یہ بیچ چکے اپنے آپ کو، اگر یہ مدعی ہے اس بات کے کہ ہمارا اصل یقین آخرت پر ہے تو واقعتاً یہ آخرت ہی کے طالب ہیں، انہیں کوئی بڑی سے بڑی ایزا جو ہے وہ بھی اس راستے سے ہٹا نہ سکی، اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ گدمد والا معاملہ رہتا ہے، نہ یہ دونوں قوتوں جو ہیں علیحدہ علیحدہ ممیز ہوتی ہیں، نہ ادھر ماننے والوں کے اندر خبیث اور طیب کا جو گدمد ہونا ہے اس کے اندر کوئی امتیاز پیدا ہوتا ہے، نہ وہ نہ ماننے والے اور مخالفین جو ہیں ان میں یہ درجہ بندی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی تصادم کے نتیجے میں ہوتی ہیں، لہذا کسی بھی انقلابی عمل کے لیے یہ تصادم ناگزیر، ہاں اصلاحی اور تبلیغی اور یہ اور وہ کام جو ہے ان میں اس تصادم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ چار مراتب ہیں تصادم کے اسلام میں، جو دوسرے انقلابات میں پہلا قدم کبھی نہیں آئے گا، پہلا تصادم نہیں آئے گا، وہ تصادم ہے ودن، اپنے اندر ایک تصادم، میں نے مانا ہے اللہ کو، میں نے مانا ہے رسول کو، میں نے مانا ہے قرآن کو، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کی منشا یہ ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، میرا نفس یہ کہہ رہا ہے، وہ نفس امارہ میرے اندر ہے، وہ اندر کا شیطان میرے اندر موجود ہے، یہ کشمکش سب سے پہلی کشمکش ہے، اور یہ جہاد کا عنوان ہے، سب سے اعلی عنوان اسلام میں، ظاہر بات ہے کہ کسی کمیونسٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقی طہارت اور نفس کی پاکیزگی کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے، وہاں تو تصادم باہر ہی باہر ہے، اندر کوئی نہیں، اندر تو نفس کے اندر سے جو خواہش ابھرے اس کو پورا کرو، جن سی خواہش ابھرتی ہے تو جس طرح چاہو اس کو پورا کر لو، اس پیاس کو بجھا لو، کوئی حلال اور حرام کا معاملہ نہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اسلامی انقلاب کے کارکن کے لیے پہلا مرحلہ یہ، چنانچہ جس ہجرت اور جہاد کی وہ حدیث میں ذکر ہے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا ان تجاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد حضور کس کا ہے، کون سا جہاد سب سے اعلیٰ ہے، آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، تصادم اندر کا تصادم، اور اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، حضور ہجرت سب سے افضل کون سی ہے، فرمایا انتہ جو رما کرے ہر ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، تمہارے نفس کو پسند ہے رب کو پسند نہیں، دل کو مرغوب ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، یہ چیزیں سب کی سب نفس کو مرغوب ہیں، لیکن جہاں اللہ کی پسند آ جائے وہاں اس نفس کی پسند کو اگر پیچھے رکھ دو اور اللہ کی پسند کو مقدم رکھو، یہ ہے ہجرت۔ اقبال نے تو کمال ہی کیا ہے، ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین، اپنی اس خودی اس معنی میں نہیں، خود پرستی، اس خود پرستی کو چھوڑ کر ہجرت کرنا حق کی طرف، خود پرستی کو ترک کر کے حق پرستی کی طرف آنا، یہ ہے اصل ہجرت۔ انتہ جو ربا کرے ہر ربک، تو یہ جو جہاد کا معاملہ ہے یہ ہے خاص اسلامی انقلاب کے لیے جو تصادم ہے، کہ اس کی جڑ جو ہے پہلے انسان کی شخصیت کے اندر، تصادم اندر ہوگا، اس نفس کو پہلے زیر کرنا ہوگا، اس شیطان کو پہلے مسلمان بنانا ہوگا، وہ جس کے بارے میں حضور کی حدیث میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان کا آلہ ہمارے اندر ہمارا نفس امارہ ہے، شیطان یہی تو کرتا ہے، ذرا پھونکے مارتا ہے اور کیا کرتا ہے، شہوت آپ کے اندر ہے، شیطان نے اس میں پھونک مار دی، باقی اور جو آپ کے دائیات نفسانی ہے وہ آپ کے اندر ہے، شیطان تو ان کو صرف بھڑکاتا ہی ہے، تو باقی سارا بارود تو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ریاضت اور مشقت اور جد و جہد، یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے بھی تریاق اور اکسیر یہی ہے، کیوں بجا در رفت جا دیگر شبد، جا چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، یہ اندر اترے گا تو اندر کے اس نفس کو یہ زیر کرنے والی چیز ہے، اس شیطان کو خوشتر آباشد مسلمان اشکنی اور کشتہ شمشیر قرآن اشکنی۔ دوسرا مرحلہ ہے پھر ماحول میں جب تصادم شروع ہوتا ہے جسے میں نے پیسو ریزسٹنس کہا ہے وہ آتا ہے اسلام میں اور لازم ہے. البتہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے اس وقت یہ جس صورت میں آیا تھا اور آج جس صورت میں آئے گا اس میں بڑا بنیادی فرق. وہاں پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا تھی کہ جس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کی پٹائی شروع ہو گئی. وہ پٹائی جسمانی بھی تھی مالی بھی تھی مقاطعہ بھی تھا استہزاء بھی تھا حملے زبان سے بھی تھے حملے ہاتھ سے بھی تھے جسم و جان کو بھی چرکے لگ رہے تھے عزت نفس کو بھی کچلا جا رہا تھا ہر طرح کی پٹائی. اور کس بنیاد پر؟ صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر پٹائی. آج اس پر تو پٹائی ہے نہیں, سوچیے غور کیجیے. اور پٹائی ناگزیر ہے, پٹائی نہیں ہوگی تو یہ انقلابی عمل آگے نہیں چل سکتا. ان چیزوں کو صغرا اور کبرا کو جوڑیے, یہاں پٹائی کیسے ہو؟ یہ پیسو ریزسٹنس کوئی ہابی نہیں تھی اللہ کی. کیا آپ کے خیال میں اللہ کو خوشی ہو رہی تھی بلال کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر؟ کیا اللہ تعالی کے لیے چیز کسی درجے میں پسندیدہ ہو سکتی تھی کہ کمر جو ہے وہ جل رہی ہے خباب الارض کی, دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا؟ لیکن اجازت اللہ کی طرف سے ہے نا, ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابو جہل کے ہاتھ شل ہو جاتے, انگارے ٹھنڈے کر دیے جاتے, آخر آگ ابراہیم پر ٹھنڈی کر دی گئی تھی تو خباب الارض کے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی. نہیں, جلایا اس نے, کھال جلی چربی جلی اور اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے انیویٹیبل, تاکہ یہ پختہ ہو. اگر یہ ان بٹیوں میں سے نہیں گزریں گے کچے رہ جائیں گے. کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت دم زن, یہ پختگی کیسے آئے گی؟ آرام سے آسائش سے گھر بیٹھے ہوئے اگر یہ پختگی آ جائے تو پھر یہ سارے پھکیر یقیناً مول نہ لیتا اللہ, اور ہرگز اپنے جان اثاروں پر یہ تشدد جو ہے ہونا اس کی اجازت نہ دیتا, ہاتھ شل کر دیتا اسی وقت ان کے کہ جو پیٹ رہے تھے انہیں اور ستا رہے تھے. لیکن نہیں, اس کی اپنی جگہ ایک افادیت ہے, اس کی اپنی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر ظاہر بات ہے کہ وہ پختگی نہیں آتی, پکے نہیں ہوتے, پکے اور کچے علیحدہ نہیں ہوتے. جس وقت انتہائی شدت کو پہنچا ہوا تھا پرسیکیوشن کا معاملہ مکے میں, کچھ صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اس روایت کو روایت کرنے والے وہی خباب الارض ہیں جن کے دہتے ہوئے انگاروں پر جن کو لٹانے والا واقعہ میں نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اس وقت کعبے کے سائے میں ایک جگہ ایک چادر کا کچھ تکیہ سا بنائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. ہم پہنچے, ہم نے عرض کیا کہ حضور اب یہ معاملہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے, اللہ کی مدد کب آئے؟ حضور غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم لوگ جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے, گڑھا کھود کر اسے اس کے اندر گاڑتے تھے اور پھر ایک آرا رکھ کر اس کے سر کے اوپر سے چیرنا شروع کرتے تھے اور جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کے کندھوں سے لوگوں جسموں کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ پھڑک دیا گیا, اور تم میں تم سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے آگ کے علاؤں جلا کر اور ان میں ایمان کو ایمان لانے والوں کو جلا دیا گیا. یہ تو قرآن میں مفصل صورت اس پر موجود ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات البقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. تو تم سے پہلے تو یہ کچھ ہوا ہے, تم جلدی مچا رہے ہیں. اور اسی وقت وہ آیات نازل ہوئیں, سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں, جانچیں گے نہیں, پرکھیں گے نہیں؟ حالانکہ ہم نے تو آزمایا ہے, ان سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے آزمایا, اور اللہ یقیناً کھول کر رکھ دے گا کون سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اندازہ کیا آپ نے کس درجے انایویٹیبل ہے, لازم ہے, اس کی اپنی حکمت ہے. تو سوال یہ کہ اب وہ پٹائی کس چیز پر ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جس کا حل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کی پٹائی شریعت پر عمل کرنے میں ہے. اس وقت کی پٹائی شریعت تو تھی ہی نہیں, وہ کلمہ طیبہ پر پٹائی تھی, شریعت تھی ہی نہیں, شراب حرام تھی ہی نہیں, زکات فرض تھی ہی نہیں. اس وقت تک سود جوا کوئی حرام نہیں, شریعت نہیں تھی, لیکن پٹائی کلمے پر تھی. آج کلمے پر پٹائی نہیں ہے, آج شریعت پر مار پڑتی ہے. اپنے اوپر حلال اور حرام کی حدود قائم کیجئے, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ذرا اپنی کمائی کے اوپر وہ قدغنیں عائد کیجئے جو شریعت نے عائد کیے ہیں, اور آپ پر لازم ہے کہ آپ عائد کریں. اس وقت تک تو شریعت نازل نہیں ہوئی تھی, اب وہ شریعت موجود ہے, اب ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اب کوئی کہے تدریجاً اس کو نافذ کرو, اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. تدریج آپ قائم کیسے کریں گے؟ اس میں سب احکام اللہ کے ہیں, اس وقت تو تھے ہی نہیں, اس وقت معلوم نہیں تھا کہ کیا حکم ہے. آج وہ احکام ہے. جو بھی مدعی ہے, اگر وہ ٹھیکیدار بنتا ہے اسلام کو نافذ کرنے کا, تو اسے پورے اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا, ورنہ وہ جزوی اسلام کا نفاذ جو ہے وہ اپنے دل کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. وغیرہ وہ تو بات چھوڑیے, نافذ کرنا اپنے اوپر نافذ تو کیجئے. میری گفتگو تو اس وقت آپ سے, تو وہ شریعت جو موجود ہے اب اس کو نافذ کرنے میں پٹائی ہے, لڑائی ہے, استہزاء ہے, تمسخر ہے. وہاں بھی مذاق ہوتا تھا, پاگل ہو گئے, دیوانے ہیں, ہوش و خرد سے آری ہو گئے ہیں, فینیٹکس ہیں. یہاں بھی یہی اعتراض ہوتا ہے, کر کے دیکھیے. زندگی کے کسی ایک گوشے میں اتباع شریعت کو لازم بنائیے, معلوم ہو جائے گا کس بھاؤ تلتی ہے اور کس بھاؤ بکتی ہے. یہ سارا معاملہ ہے جو آج ہوگا تو شریعت پر عمل میں ہوگا. آپ پر دقیانوسیت کا تانا ہوگا, آپ پر رجعت پسندی کے فتوے لگائے جائیں گے, آپ پر ملائیت کی پھپتیاں چست کی جائیں گی, آپ کا برادری کی سطح پر مقاطعہ ہوگا, آپ کے اپنے بھائی آپ سے کٹیں گے, آپ کے لیے معیشت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا, آپ کے اپنے گھر والے, آپ کے اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ آپ سے دست و گریبان ہوں گے. دنیا عیش کر رہی ہے اور ہمارے لیے معیشت کے دائرے تنگ کر دیے گئے. یہ تم ہی بن گئے ہو ٹھیکے دار شریعت کے, ساری شریعت تمہارے لیے رہ گئی ہے. یہ وہ فلاں بھی موجود ہے, حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور وہاں سب کچھ ہو رہا ہے, تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کسی ایک زندگی کے اپنے معمولات میں سے کسی رسم کو بدعت کہہ کر ذرا چھوڑ کر دیکھیے, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. آج تمہیں معلوم ہوا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے آبا و اجداد کوئی نہیں جانتے تھے. یہ آج تمہیں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ شریعت ہے اور یہ نہیں. یہ بڑے بڑے لوگ کرتے چلے آئے ہیں, بڑے بڑے دینی شخصیتیں جو ہیں ان کے ہاں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. یہ ہے وہ پٹائی کے جو ضروری ہے. یہ اگر نہیں ہوتی تو بات ہی آگے نہیں بڑھے گی. اب میں ذرا ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, بعض حضرات بڑے ہی مسکین بن کر میرے پاس آتے ہیں, مشکلات ہیں, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, اب یہ سود کے بغیر کیسے آخر کاروبار کیسے چلے, بتائیے میں جواب کیا دوں. میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں حضرت بلال آئے ہوتے حضور کے پاس, حضور بڑی مار پڑتی ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے کلمہ زبان سے ادا کرنا, حضور کیا فرماتے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں مار کھاؤ؟ نہیں, یہ تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ مار کھاتا ہے, اور جو اس سے کہی ہے وہ بہانے بناتا ہے, تو کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. حضور کا طرز عمل پوری سیرت میں آپ کو یہ نظر آئے گا, جو آیا جس نے عذر پیش کیا منظور. کیا آپ کے خیال میں حضور جانتے نہیں تھے یہ منافق ہے, جھوٹی قسم کھا رہا ہے, جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے, لیکن کبھی حضور نے نہیں ٹوکا. ٹھیک, آخر ہر شخص نے وہی کمائی کرنی ہے جو اس کے اندر ہے, اس کے دل میں کوئی چیز کوئی دوسرا شخص ٹھوس نہیں سکتا. ارادہ ہے تو اپنا ہے, اپنا ہی ہوگا تو وہ چلے گی بات آگے. میں کسی کے دل میں وہ ارادہ ٹھوس نہیں سکتا. میرا کام تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ بتا دوں کہ راستہ یہ ہے. میں بھی حد تک امکان کوشش کر رہا ہوں چلنے کی, آپ بھی چلیے. کوئی سختی مجھ پر آتی ہے تو مجھے جھیلنی ہوگی, آپ میری جگہ نہیں جھیل سکتے, اور اگر کوئی سختی آپ کو جھیلنی ہے تو آپ ہی کو جھیلنی ہوگی. میں جھیل نہیں سکتا, اور میرے پاس آ کر اس کا ذکر کرنا در حقیقت راہ فرار اختیار کرنا ہے.
اس کے معنی کیا ہے؟ کبھی کسی نے آ کر کوئی شکایت کی؟ کہہ سکتے تھے لوگ کہ حضور آپ کو تو مارنی پڑتی ہے، ہم ہی کو پڑتی ہے، آپ تو بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ پر تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے پورے قریش مکہ کو سوچنا پڑتا ہے۔ دست درازی کا واقعہ چند باتیں ہیں، بہرحال وہ بھی اس نوعیت کی تو نہیں جو بلال پر ہوئی، وہ تشدد تو محمد پر نہیں ہو سکتا تھا جو قباب الارض پر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے کیا معنی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی حالات پیدا کرتا ہے جس کے لیے جیسے چاہتا ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی حالات اس نے بہتر کر دیے کسی خاص پہلو سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو کسی اور پہلو سے اس پر سختی ہوگی۔ اللہ جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، اس کا قاعدہ کلیہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے امتحان میں سے خود ہی گزرنا ہے۔ تو یہ پیسو ریزسٹنس، یہ تو وہ ہے کہ جو پہلے ہی قدم پر آ جاتی ہے، کہ وہاں پہلا قدم عملاً تو یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ کیجئے تو وہ پٹائی آج ہی شروع ہو جائے گی۔ دھوکا اللہ کو دینا اور دھوکا اہل ایمان کو دینا، یہ روش ہے تو ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ منافقت کی جڑ یہی تو تھی کہ نہ وہ ناراض ہو نہ یہ ناراض ہو، ان سے بھی ملو ان سے بھی ملو، اور اگر انسان یکسو ہوتا ہے تو تصادم ہوگا، اور تصادم ہوگا تو جھیلنا پڑے گا، اور جھیلیں گے تبھی بات آگے چلے گی، ورنہ وہ معاملہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب وہ جو نظام ہے وقت کا اس کی طرف سے بھی پرسیکیوشن ہو۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہ سمجھئے کہ وہ آئے گا نہیں۔ اگر وہ مطلقاً نہیں آتا ہے تو یا تو پھر انقلابی یہ دعوت ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انقلابی دعوت ہو، وہ وقت کے نظام کو چیلنج کر رہی ہو۔ میں یہاں لفظ نظام کہہ رہا ہوں، حکومت نہیں کہہ رہا، آج کے دور میں حکومت جو ہے اس کی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے، اصل اہمیت نظام کی ہے۔ آپ کا یہ کیپیٹلسٹک معاشرہ جس کے دو ستون ہیں، ایک ستون مزارعت ہے اور دوسرا ستون سود ہے، کاروبار میں انڈسٹری میں اس کا سود، اس کا مرکز و محور جو ہے اس کا ایکسس سود ہے، یہ سرمایہ داری کی بنیاد سود ہے، اور یہ جو ہماری پوری سیاست پر قابض ہے زمیندار، اس کا اصل جڑ بنیاد جو ہے، جو جڑ اس کی زمین میں اتری ہوئی ہے، وہ تو مزارعت ہے۔ اس کو کبھی چیلنج کر کے دیکھیے، پھر پتا چلے گا کہ یہ وقت بھی یقیناً آئے گا اگر کوئی انقلابی دعوت فی الواقع اٹھی ہے اسلام کے لیے، تو اس کو چیلنج جب تک نہیں کرتے تو پھر یہ پھر واز ہے، نصیحت ہے، ہوتا رہے۔ اس میں تو استقبالیے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہار بھی گردنوں میں پہنائے جائیں گے، اس میں سب کچھ سن لیں گے لوگ، بشرطے کہ آپ ان کی دکھتی رنگ پر ہاتھ نہ رکھیں، اس سے ذرا پرے پرے رہیے، تو آپ جو چاہیں کہیں گے لوگ سن لیں گے، انگیز کر لیں گے۔ میٹھی میٹھی باتیں تو ہیں ہی، بہرحال وہ تو تفنن تباہ کے لیے بھی سنی جا سکتی ہیں، اور وہ ایک سویت ڈش سمجھ کر بھی اس کو حلق سے نیچے اتارا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دکھتی رگ جب جہاں پر بھی چھڑے گی تو وہ مقابلہ ہوگا، تصادم ہوگا، کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو شخص اس راستے میں آئے اس کے لیے ذہناً تیار ہو کر آئے۔ یہ تو حالات کا تقاضا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی وہ نظام سمجھتا ہی نہ ہو کہ یہ کچھ ہے، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ ریت کی ایک چٹکی کے مانند ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی سورہ مومن میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں فرعون سے مطالبہ کیا گیا کہ قتل کر دو اس کو، موسیٰ کو، مت مہلت دو اسے، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایسے خطرے کی کون سی بات ہے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں ہم ان پر پوری طرح قابو یافتہ ہیں، اور زیادہ ہی تمہیں تشویش ہو گئی ہے، چنتا ہو گئی ہے، تو چلو میں آرڈیننس نافذ کرتا ہوں، جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، بس کمر ٹوٹ جائے گی۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب خود فرعون کو محسوس ہوا کہ یہ تو میری بڑی غلطی ہوئی، یہ تو ایک آندھی بن چکا ہے، ایک طوفان ہے ہمارے اس پورے نظام کو بہا لے جانے کے لیے، پھر وہ معاملہ دوسرا ہے۔ تو وہ جو ہے پیسو ریزسٹنس کب اس سطح پر آتا ہے اس کی ضرورت وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ وہ اگر انقلابی جد و جہد ہے، اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے تو وہ آ کر رہے گا، آج نہیں تو کل، اور اس کے لیے ذہناً ہر اس شخص کو تیار رہنا چاہیے جو اس وادی میں قدم بڑھا ہے. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام. اس کے بارے میں صرف سیرت النبی کا ایک مسئلہ حل کر دینا چاہتا ہوں، اس سے زائد نہیں. ہجرت کے بعد بدر کی جنگ تک یہ جو دو سال ہے اس کی صحیح نوعیت کو اکثر نہیں لوگ سمجھتے. یہ بات صحیح ہے کہ جنگ بالفعل جو ہے شروع ہوئی ہے مکے والوں کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے ایک اقدام حضور کا تھا، اس کو مت بھولیے. اقدام حضور کی طرف سے ہوا ہے. وہ اقدام کیا تھا؟ مکے کا بلاکیڈ، مکے کی شہرت پر ہاتھ ڈالا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شہرت تجارتی راستے، تجارتی راستہ صرف مدینے کے پاس سے گزرنے والا نہیں مخصوص بنایا حضور نے، سارے تجارتی راستے. نخلہ کا جو واقعہ ہوا ہے جو تمہید بن گیا غزوہ بدر کی، اور جو سب سے بڑی دلیل تھی کفار کے پاس، قریش کے پاس، نخلہ کا واقعہ یہ تھا کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا مکے اور طائف کے درمیان جو راستہ تھا تجارتی، اس میں ایک مقام نخلہ ہے کہ وہاں پر جاؤ، وہاں پر اپنی پریزنس شو کرو. جنگ کی اجازت نہیں تھی یا جنگ کا حکم نہیں تھا، یوں کہیے وہاں پریزنس ہو کہ یہاں بھی مسلمان ہیں، ہمارا یہ راستہ بھی مخدوش ہے، یہ راستہ بھی اس طرح نہیں ہے اب کلیئر جس طریقے سے ہوا کرتا تھا. نخلے کی طرف مہم کس لیے بھیجی گئی؟ وہاں وہ واقعہ یہ ہو گیا کہ صورت ایسی پیش آئی کہ لڑائی ہو گئی اور ایک مشرک مارا گیا، اور عجیب بات یہ کہ مارا بھی گیا اس وقت جبکہ نیا چاند طلوع ہو چکا تھا اور اشہر حرم شروع ہو چکے تھے. اس کو بنایا ہے مکے والوں نے پھر مسئلہ کہ اقدام ہمارے خلاف کر دیا گیا، ہمارا ایک آدمی قتل کیا مسلمانوں نے، اور یہ قتل بھی کیا ہے اشہر حرم میں. حرمت مہینے، جو ان مہینوں کی جو حرمت ہے اس کو بھی پامال کیا مسلمانوں، اگرچہ یہ سب کچھ ہوا ہے حضور کے حکم کے بغیر. جب یہ لوگ واپس گئے تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کی لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن یہ کہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی، دستہ تو بھیجا تھا نا آپ نے، تو وہاں یہ اقدام میں اس کو کہہ رہا ہوں، دستوں کا بھیجنا، اور اس راستے کو جو خاص طور پر بدر کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا اس میں حضور نے اپنی پریزنس ثابت کی. تو یہ ہے اقدام. اس کے بعد نتیجہ وہ ہوا، جنگ بدر ہوئی اور پھر سلسلہ چل نکلا. جنگ بدر میں چونکہ میں آج پہلے بتا چکا ہوں کہ عتبہ ابن ربیعہ نے آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو، اس میں ابو جہل نے آخری حربے کے طور پر وہی جو نخلہ میں قتل ہوا تھا مشرک، اس کے بھائی کو سامنے کھڑا کر دیا، اس نے کپڑے پھاڑے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے میرے بھائی کا خون. اب یہ عرب کے اندر سب سے بڑا ایک نعرہ ہوتا تھا کہ میرے بھائی کے خون کا بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے، اور ہم اس بدلہ لینے پر قادر ہو کر یہاں سے لوٹ جائیں جبکہ مسلمان ہمارے سامنے، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے خون کی دہائی دی، اور یہاں سے وہ جو عتبہ بن ربیعہ اور اس جیسے لوگ جو تھے ان کی بات اور کمزور پڑ گئی اور جنگ پھر ہو کر رہی. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکے میں کے بعد، ہجرت کے فوراً بعد، کوئی مہلت دیے بغیر، کوئی فرصت سے سستائے بغیر حضور نے فوراً اقدام کیا ہے. یہ اقدام تھا مکے کا اکنامک بلاکیج. وہ اقدام اس دور میں ہر طور پر، میں بتا رہا ہوں، نہ معلوم یہ دور کب آئے گا اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ نقشے کچھ واضح رہنے چاہیے. یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اقدام، کس شکل میں ہوگا، کسی بھی منکر کے خلاف اقدام کیجئے اگر ہے طاقت آپ کے پاس، اگر دو چار لاکھ افراد ایسے ہیں جو سر پر کفن باندھ کر نکلے ہوں اور وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ پکٹنگ کریں کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ اڈا ہے اس برائی کا، تو کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر اقدام ہو سکتا ہے. نہیں ہونے دیں گے ہم یہ کام، بشرطے کہ طاقت ہو پیچھے. بشرطے کہ جمعیت فراہم ہو چکی ہو. تو کسی برائی کے خلاف اقدام. آپ کو معلوم ہے نمک بنانا شروع کیا تھا گاندھی نے, نمک بنائیں گے, کوئی لڑائی نہیں ہماری کسی سے, کوئی تصادم نہیں, کوئی فساد نہیں, نمک بنائیں گے. یا اس دور میں بہت بڑا اقدام ہوتا ہے, ٹیکس بند کر دیں گے, جنگ نہیں کرتے لوگ, جنگ تو پھر حکومت کی طرف سے آتی ہے. جنگ محمد نے شروع نہیں کی, جنگ آئی کفار کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اقدام حضور نے کیا تھا. اسی طرح کا اقدام اس نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے کسی ایک مسئلے پر. چلیے اس وقت تو خیر اس حکومت کے تحت بھی شراب جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے شراب خانے ہو سکتے, صرف پکٹنگ, یہ بھی نہیں کہ وہاں جا کر توڑ پھوڑ شروع کر دیں, پکٹنگ, اسی سے تصادم ہو جاتا, اسی کے ساتھ معاملہ وہ آ جاتا ہے کہ حکومت یا پسپائی اختیار کرے گی. پسپائی اختیار کی تو آپ آگے بڑھے, آپ کا جو کام ہے انقلابی اس نے ایک مورچہ سر کر لیا, یا پھر وہ تصادم تشدد کرے گی, اور یہی ہے پھر وہ کہ جو ایکٹیو تصادم کی بنیاد بنتا ہے. تو یہ اس دور میں بھی صرف یہ کہ شکلیں بدلی ہیں, سیرت ہی کا مطالعہ ہے یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں, لیکن سیرت کے اس بٹوین دی لائنز اور اس انقلابی عمل کا جس کو میں نے بار بار کہا, موسٹ کمپریہنسو, موسٹ کمپیکٹ, موسٹ کمپلیٹ, ہما جہت, ہما پہلو انقلابی عمل, اور کل 22 برس میں کمپیکٹ اس کی مثال دیکھنی ہو تو وہ ہے انقلاب محمدی, وہ ہے سیرت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام. تو یہ ہے وہ اقدام, آگے بڑھ کر چیلنج کیا جائے اس نظام کو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ نظام ایک وحدت ہے. جیسے میں نے کہا زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم, دین حق ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم, جو نظام کہیں قائم ہوتا ہے وہ بھی وحدت ہوتا ہے ناقابل تقسیم. اس کے کسی جز کو چھیڑیں گے اگر آپ چیلنج کرنے کے انداز میں, صرف وعد و نصیحت کے انداز میں نہیں, تو وہ پورا نظام جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا, وہ اس کے مقابلے پر آئے گا, وہ اس پوری طاقت کو کچلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, اور یہی ہے ایکٹیو ریزسٹنس. اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے صرف اس جہاد کی آخری شکل. جہاد جو میں نے چار مرحلے آپ کے سامنے رکھے, مجاہدہ مان نفس, اور پھر مصابرت علی الایزا, تیسرے اقدام, اب یہاں چوتھا قتال. یہ قتال کا لفظ جو ہے بڑا نازک ہے, علمی اعتبار سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن ہے کہ کیا مسلمان مسلمان سے قتال کر سکتا ہے. میں ان مسائل پر آج کھل کر بات کر رہا ہوں, نقشہ سامنے رہنا چاہیے جانا کدھر ہے. ایک بات تو یہ میں نے ابھی واضح کر دی کہ قتال کبھی بھی مسلمان یا اس انقلابی تحریک کی طرف سے شروع نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بھی پہلے ذہن میں یہ رکھیے جو پہلے میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قتال کے بغیر, آرم کانفلکٹ کے بغیر انقلاب نہیں آتا, ناممکن. اگر آ سکتا ہوتا تو انقلاب محمدی بغیر اس کے آتا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی نہیں آیا. چاہے ہم کہہ دیں کہ چند سو افراد مرے اس میں, لیکن بہرحال وہ جنگ کا سلسلہ لگ بھگ 8 برس تک چلا ہے. وہ تو یہ کہ ایک محدود ملک, آبادی کم, چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا ٹکراؤ, یہ بات دوسری ہے, تعداد کم رہی, لیکن یہ کہ جنگ بدر ہے, احد ہے, احزاب ہے, پھر یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ تقریباً بلڈ لیس ہو گیا ہے, لیکن فتح خیبر ہے, جنگ موتا ہے, جنگ تبوک ہے, یہ سارے معاملات ہیں. 8 برس تو مسلسل یہ جاری رہا بس. تو انیویٹیبل ہے انقلاب کبھی اس کے بغیر نہیں آتا. ایک تو یہ قطعی اصول, مستقل اصول مسلم بازین میں رکھے, اگر ہو سکتا تو حضور کا انقلاب اس کے بغیر ہوتا, وہ بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا, ثابت ہوا کہ یہ بالکل ناگزیر. نمبر دو یہ کہ یہ کبھی بھی اس طاقت کی طرف سے, اسلامی انقلابی دعوت جو لے کر اٹھی ہو اس کی طرف سے آغاز نہیں ہوگا, وہ تو اس نظام کو چیلنج کریں گے, قتال نہیں کریں گے. اسی لیے جو پہلا اذن قتال کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے قرآن مجید میں, اس میں اذن ہے, اذن للذین یقاتلون, یو قاتلونا، یہ فعل مجہول ہے، اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھوسی گئی ہے. یہ گویا کہ آغاز ادھر سے ہو چکا ہے، اور اس آغاز کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ گھر سے نکال دیے گئے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ یقول ربنا اللہ، اور تو کوئی جرم نہیں، تو گویا کہ ان کی طرف سے جنگ تو ڈکلیئرڈ ہے، ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، آج وہ کھول دیے گئے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر ہے اور وہ ان کی مدد پر قادر ہے. اس کے بعد آگے چل کر وہ مرحلہ آیا ہے کہ اب جنگ فرض ہو گئی، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، وہ ذرا آگے چل کر مرحلہ آیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں آج ناگوار معلوم ہو رہی ہے جنگ. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم پر جنگ آج فرض کر دی گئی ہے، تمہیں بڑی ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے، درحالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بڑی محبوب ہو حالانکہ اس میں شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کے لیے ایک آیت سورہ نساء کی بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ آیت نمبر 77 ہے سورہ نساء کی. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو. اکثر مفسرین نے یہاں بین السطور میں یہ بات مانی ہے کہ اس زمانے میں تو کچھ لوگ آیا کرتے تھے حضور کے پاس، جی ہمیں جنگ کی اجازت ہونی چاہیے، آخر کب تک ہم صبر کریں گے، کیوں کفر کو ہم یہ چھوٹ دیے رکھیں، کیوں ہم اپنے ہاتھ بندے رکھیں. تو ہوتا ہے جب تک کو وہ چیز سامنے نہیں آئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کے بڑے تم اپنے ذوق و شوق کا اظہار کیا کرتے تھے، اب جب موت تمہارے سامنے آئی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے تمہارے ساتھ تمہیں دیکھا ہے، تو اب بتاؤ دل کی کیفیت کیا ہے. یہ مومنین صادقین کے لیے نہیں ہے، یہ ضعفاء اور منافقین کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگ تو تھے کہ جن سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بڑے دعوے تھے، دیکھ لیا تم نے اب موت کو، فقد رہے تو منہ ہو، اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا، اس نے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا جھانکا ہے، تو اب پتا چلا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں. وہی معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے تھے، جب یہ حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو تو وہ بڑے کہتے تھے، اور کیا حکم تھا اس وقت نوٹ کیجئے، جب تک یہ حکم نہیں آتا اقدام اور عام کانفلکٹ کا، قتال کا، اس وقت کیا کام کرنے کا تھا. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، حکم یہ ہے، یہ تربیت کا مرحلہ ہے جو تمہارا جاری ہے، صبر کرو اور جھیلو اور برداشت کرو. فلمبا کوتبا علیہم القتال، جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو انہی میں سے کچھ لوگ ہیں اب لوگوں سے، انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیا، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ خوف ان کے دلوں میں اب کفار کا بڑھ گیا، پیدا ہو گیا ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں رب یہ کیوں ہم پر یہ مصیبت جو ہے عائد کر دی گئی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں کیوں نہیں کچھ اور مہلت دی گئی، کیوں نہیں رسی دراز کی گئی. قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ دنیا بہت مختصر فانی، یہ تمہاری جائے قیام ہے، جانا تو یہاں سے ہے ہی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے. ولا تسلمون فتیلا، اور ایک بات کا یقین رکھو، اگر تم نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تو تمہارے اجر و ثواب میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے. اس سلسلے میں کسی بھی اسلامی انقلابی دعوت میں شامل کسی شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا لازم ہے، جنگ کی تمنا نہ کیجیے. ان دونوں چیزوں میں شاید آپ کو تضاد معلوم ہو، جنگ کی تمنا کبھی نہ کرو. سورہ انفال میں مضمون موجود ہے، کبھی بھی دشمن کے ساتھ مقابلے کی آرزو نہ کرو، جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ لہذا جنگ کی تمنا نہیں، البتہ شہادت کی تمنا سے جو سینہ خالی ہے وہ نفاق کا گھونسلہ ہے، نفاق کا ڈیرہ ہے اس میں۔ یہ حضور کی حدیث ہے جو کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت جو ہے ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی۔ اب جو مسئلہ تھا اصل، مسلمان قوم میں یہ قتال کیسے ہوگا، آیا ممکن ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اس حدیث کو ریفر کر رہا ہوں جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، حدیث نمبر 3 جو میں نے آج آپ کو سنائی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر پہلوں کے اجر کے مساوی ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امر معروف کا دیں گے، نہیں کریں گے منکر سے، اور فتنے والے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں لفظ قتال ہے، یقاتلون اہل الفتن۔ تو معلوم ہوا کہ نظری طور پر یہ قتال جو ہے خود مسلمانوں کے اندر بھی، لیکن کب؟ جبکہ پولرائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہو، یہ گڈمگ نہ ہو، اہل حق اور اہل فتن نمایاں ہو چکے ہوں، جبکہ آپ کی ایک طویل جد و جہد اور وہ پیسو ریزسٹنس اور مارے کھا کر اور قربانیاں دے کر اظہر میرے شمس کیا جا چکا ہو کہ کون کس کیمپ میں ہے، کون کدھر ہے، کون واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، چاہے اس نے اسلام کا نقاب اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوتی یہ مرحلہ نہیں آئے گا۔ یہ پورے مرحلے کا سلسلہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کر بات کو سمجھیے کہ جب ان تمام مراحل سے گزریں گے تو وہ تو بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو چکا ہوگا، اور وہی مرحلہ ہے کہ جس میں پھر قتال کی بھی ایک اجازت جو ہے اس حدیث کی روح سے نکل رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں آیا ہے، حضور نے فرمایا، بلکہ اس حدیث کے الفاظ میں جلدی سے آپ کو سنا دوں، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتہ حواریون، مجھ سے پہلے جتنے نبی بھی اللہ نے بھیجے ہیں ان کے حواری ہوتے تھے، ان کے ساتھی، واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اور ان کے وہ ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت کو پکڑتے تھے، اور جو ان کا امر ہے، جو ان کا مشن ہے، وہ اسی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کے لیے جان اور مال کھپاتے تھے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف آتے تھے کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون، کہ جو کہتے تھے جو کچھ کے کرتے نہیں تھے، اور کرتے تھے جس کا کہ انہیں حکم نہیں ملا تھا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ اب یہاں جاہدہم بیدہم، یہ کون ہے؟ ہاتھ سے جہاد، اس سے مراد تو ظاہر بات ہے کہ قتال کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری بات، کفر بواح اگر کہیں ظاہر ہو رہا ہو، چاہے وہ نام کے مسلمان ہو، لیکن اگر وہاں کفر بوا، کھلا کھلا کفر جو ہے اس کو نافذ کیا جا رہا ہو، شریعت کے کھلے کھلے احکام جو ہے ان کی خلاف ورزی کو قانوناً نافذ کیا جا رہا ہو، تو قتال کی اجازت ہے سب کے نزدیک، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے سب کے نزدیک، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی اصلاحی کوشش کے اگر نتیجے میں یہ یقین ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور جمعیت ہے کہ ہم نظام کو بدل سکتے ہیں طاقت استعمال کر کے، تو بھی طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ، خروج ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب کہاں کس وقت کس جگہ سے وہ مرحلہ آئے گا، میں جو جانتا ہوں وہ میں نے عرض کر دیا، اس کے بغیر انقلاب کی تکمیل محال ہے. میں تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں جو کچھ کے شام میں ہو رہا ہے، اور میں اپنا یہ تاثر آپ کو بتا دوں، میرے نزدیک جتنے بھی ملکوں میں اس وقت کام ہو رہا ہے اسلامی انقلابی سطح پر، ان میں سب سے زیادہ جاندار، سب سے زیادہ زور والی قوت جو ہے یہ کشمکش وہ شام میں ہو رہی ہے. اور میں اس کا ایک عجیب تعلق محسوس کرتا ہوں، جو میں نے کہا تھا کہ وہ سٹیج سیٹ ہو رہی ہے آنے والے حالات کے لیے. شام ہی وہ جگہ ہے جو احادیث میں جس کا ذکر ہے، دمشق میں ہی حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہیں سے یہودیوں کے ساتھ آخری فیصلہ کن مارکا جو ہے وہیں سے شروع ہوگا، اور افیق کی وادی ہے جہاں سے وہ دجال اکبر بھاگے گا جان بچا کر، اور لدھ کا اڈا ہے جہاں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو قتل کریں. تو ویسے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ حافظ الاسد کی حکومت نہیں ہے، وہ اس حکومت کے خلاف ایک جد و جہد جو ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے وہ جھیل رہے ہیں، کہنے کو تو حافظ الاسد بھی مسلمان ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ اس کی حکومت اس وقت ستم توڑ رہی ہے، پوری پوری آبادیاں جس طرح تحس نحس کی جا رہی ہیں، سینکڑوں جو ہے اخوانی جو ہے جن کو ایک ایک یعنی حلے میں انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ آخر یہ رنگ جو ہے، یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا، لیکن کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہارا ہوتے ہیں، بہار جو ہے وہ آتی ہے. اقبال نے بھی اسی طرح کی ایک بات کہی تھی کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. بہرحال یہ تو وہاں کا معاملہ ہے، ہم جہاں ہیں ہمیں انہی خطوط پر جد و جہد کرنی ہوگی، اگر ہم مخلص ہیں اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد اور اس کے جو بھی ہمارے مبینہ عزائم ہیں اس میں، تو خطوط یہی ہیں. کب ہو کہاں ہو یہ ہم نہیں جانتے. اور آخری بات میں دو منٹ میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ تین گھنٹے کا مجھے نوٹس ملا ہے کہ ٹیپ جو ہے وہ تین گھنٹے والا بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو مجھے اس کی وجہ سے ختم کرنا پڑ رہا ہے بات کو. اور وہ یہ ہے، بالفرض محال اگر کسی وقت اس انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں رائے عامہ اتنی بیدار ہو جائے کہ کسی ایک انتخابی مرحلے میں جسے ہم کہتے ہیں سٹارم کرنا، اگر وہ انتخابی جد و جہد سٹارم کر سکے کسی الیکشن کو تو کوئی حرج نہیں، الیکشن کے راستے اگر آ جائے تو ہمیں تو بہت پیارا ہے، لیکن یہ بہت بعید از قیاس ہے، اس راستے سے ہونے والی یہ بات نہیں ہے. یہ تو کبھی کسی انقلابی جد و جہد میں ایک حلے میں، اگر جیسے کہ بھٹو کا معاملہ تھا، وہ ایک حلہ تھا، تدریجاً آگے بڑھ کر وہ اس جگہ پر نہیں آ سکتا تھا. اس طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا مسلم لیگ کی تحریک بھی وہ ایک اسٹارم تھا، اس میں نکل گئی بات تو نکل گئی، اگر کہیں دم پھنسی رہ جاتی تو معاملہ ختم تھا، پھر وہ بات چلنے والی نہیں تھی. تو انقلابی پروسیس کا جو ہے یہ ایک خاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. وہ ایک حلہ جو ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر ریفرنڈم کی شکل میں ہو جائے تو ہو جائے، اگر کہیں وہ الیکشن کی شکل میں ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ سارے بہت ریموٹ چانسز ہیں. اصل پروسیس یہی ہے، دعوت تربیت قرآن کے مرکز و محور اور مبنا و منار بنا کر، تنظیم بیعت کے اصول پر، شخصی بیعت کی بنیاد پر، اور ایک جماعت جس کے رینکس بڑھتے چلے جائیں، جس کے کادر جو ہے وہ معین ہوتے چلے جائیں، اور اس کی وہ پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہو اس انقلاب کی تکمیل، یہ ہے واحد راستہ جو کہ ممکن العمل نظر آتا ہے، اور یہی معصور ہے، یہی مسنون ہے، یہی میرے نزدیک سیرت النبی کا حاصل اور ملخص ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.